أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب آمنت بالله صدق الله العظيم. اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے یہ انجام ہے متقی لوگوں کا اور کافروں کا انجام آگ ہے اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ خوش ہوتے ہیں ان آیات پر جو آپ کی طرف نازل کی گئیں وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور کچھ فرقے وہ بھی ہیں جو قرآن مجید کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤں مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں میں اللہ ہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلہ کن کتاب ہے عربی زبان میں۔ اور اے نبی، اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے، تو آپ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی حمایتی نہیں ہوگا، نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ معجزہ خود لے کر آئے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اور ہر مدت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کی آیات ہیں، 35 سے 39 تک۔ اور اس کے بعد 5 آیتیں رہ جائیں گی، بلکہ 4 آیتیں، جو جس پر کل 43 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ اکثر کا بیان ہو گیا ہے، اب یہ باقی ہیں۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 35، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا۔ یہ جو اس سے پہلی آیت تھی، جو کل گزشتہ کی آخری آیت تھی، اس میں کافروں کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ تھا کہ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو کافروں کا، جہنم کا اور عذاب کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ یہ ترغیب اور ترہیب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ترغیب بھی دی جاتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے۔ ترغیب ہوتی ہے ڈرانے کے لیے کہ دیکھو، اگر تم نے صحیح بات نہ مانی تو یہ اس کے نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجہ نکلے گا، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے۔ اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہوتی ہے کہ اگر تم نے ہماری قرآن مجید کی باتوں کو مان لیا، اس پر عمل کیا، تو تمہارے لیے جنت ہے، دنیا میں بھی تمہارے لیے دل کا سکون ہے، اور آخرت میں بھی بہترین گھر تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہی تبلیغ کا طریقہ ہے کہ آدمی صرف ایک چیز ذکر نہ کرے، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذکر کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ڈرانے والا۔ اور یہی بات مبشر اور منذر کے ساتھ بھی قرآن مجید نے کئی جگہ ذکر کی ہے کہ آپ مبشر ہیں، یعنی لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کرو گے، اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ عمدہ نتائج ہیں، اور یہ نعمتیں تمہیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبشر نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ منذر بھی ہیں۔ آپ ڈراتے بھی ہیں کہ اگر تم لوگوں نے یہ بات نہ کی، ان گناہوں میں مبتلا رہے، تو اس کے یہ خوفناک نتائج نکلیں گے۔ اسی لیے تبلیغ ہو، تعلیم ہو، اس میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن اور حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ترہیب ذکر کی تھی کہ کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے، اور دل کا سکون اور دل کا اطمینان ان کی زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں آج جنت کا اور متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، تجری من تحتها الانہار، کہ وہاں اس کے نیچے، اس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اکلها دائم وظلها، اور اس کا پھل مسلسل ہے اور سایہ بھی، یعنی اس کا جو پھل ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، سورۃ الواقعہ میں فرمایا گیا دنیا کا جو پھل ہے اس کا تو موسم ہوتا ہے کہ ابھی فلاں پھل کا موسم ہے، فلاں پھل کا موسم ختم ہو گیا، اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، کولڈ اسٹوریج میں کہیں رکھا ہو تو رکھا ہو، لیکن جنت کا جو پھل ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، کہ وہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس سے روکا جاتا ہے، یعنی جنتی مسلسل اس سے استفادہ کریں گے اور ان نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ یہی حال ہے سائے کا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہی آیت لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت کے اندر نہ وہ سورج دیکھیں گے یعنی سورج کی گرمی، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سردی کی سختی یعنی ٹھنڈ زبردست قسم کی، بلکہ معتدل موسم ہوگا، اور اس میں بھی اہل جنت کو طرح طرح کے موسموں سے اور طرح طرح کی چیزوں سے اس طرح سیراب کیا جائے گا اور اس طرح نوازا جائے گا کہ کسی بھی لمحے ان کا دل اس جنت سے نہ اکتائے۔ تو قرآن فرما رہا ہے اکلوہا دائم وظلوہا، جنت کا جو پھل ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا سایہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور سائے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو ایک روشنی ہوتی ہے، نہ آپ اسے سورج کی روشنی کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سایہ پڑ رہا ہے یہ بھی، تو وہ منظر ہوگا جنت کے اندر عام طور سے۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ اوکلوہا دائم وظلوہا، اس کا جو پھل ہے وہ بھی ہمیشہ ہوگا اور سایہ بھی مسلسل ہوگا۔ تلک عقب الذین اتقوا، یہی انجام ہے ان لوگوں کا جو خدا سے ڈرتے رہے۔ وعقب الکافرین النار، اور انکار کرنے والوں کا انجام آگ ہے۔ تلک عقب الذین اتقوا، یہ جنت انجام ہے ان لوگوں کا جو خدا سے ڈرتے رہے، متقی رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ تو تلک عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ وعقب الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور کافروں کا انجام یعنی جنہوں نے جنت، دوزخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جو عقائد حقہ ہیں، ختم نبوت، ان کا انکار کیا، تو عقب الکافرین النار، ان انکار کرنے والوں کا انجام آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں طرح طرح کے نکات ہیں۔ اب یہاں الکافرین فرمایا، اشارہ کر دیا کہ اصل جو عذاب ہے اور اصل جو جہنم ہے وہ انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی عقائد کا انکار نہیں کرتا، نماز روزے کا انکار نہیں کرتا، سستی کرتا ہے جی، یا خدا نخواستہ برے اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالی کے احکام اور شریعت کا انکار نہیں کرتا، تو وہ بہرحال جنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع ہی میں چلا جائے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے۔ لیکن جو بھی مسلمان ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا، اس نے بالآخر یا بالاول اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے آگ ہے. وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام آگ ہے. یہ تو آیت نمبر 35 کا ترجمہ تھا. آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اب یہ جو فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو اگر کتاب سے قرآن مراد ہو تو ظاہر ہے کہ جو بھی مومن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا جو بھی مومن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سارے ہی قرآن مجید پر اور وحی پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ وحی نازل کی ہے اور اس میں یہی ہمارے لیے بشارتیں ہیں اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی قرآن دیا گیا، وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اور اگر کتاب سے اہل کتاب مراد ہوں، کہ جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی اس لیے تھی کہ ان میں سے کچھ اہل کتاب تو وہ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اہل کتاب تھے کہ جو ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ پہلے انہوں نے تورات پر ایمان رکھا، انجیل پر ایمان رکھا، پھر اس کے بعد قرآن پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو وہ تو خوش ہوتے ہی ہوتے تھے وہی پر. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے اہل کتاب میں سے، وہ بھی اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ اس کے اندر وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو پرانی کتابوں کے اندر ہیں. زبور، تورات، انجیل کے اندر جو حق باتیں تھیں، جن میں تحریف نہیں ہوئی تھی، جو حق باتیں موجود تھیں، وہ ساری کی ساری وہی ہیں جن کو بعد میں قرآن مجید نے ذکر کر دیا، اور وہ سارے مضامین قرآن نے لے لیے ہیں. تو وہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پرانی کتابوں میں جو حق مضامین ہے، وہی حق مضامین قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک لقب ہے، مہیمن. یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. تو مہیمن کہا جاتا ہے اس کتاب کو جو پرانی کتابوں کو محفوظ کرنے والی ہے. تو یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے صحیفے تھے، ان کی جتنی اہم باتیں تھیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر آ گئی ہیں. اس لیے قرآن مجید کا لقب ہے مہیمن، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تورات، زبور، انجیل کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے پسند بھی نہیں فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل کو پڑھا جائے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی بات حق تھی اور کتنی انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے شامل کر دی ہے. لیکن قرآن ایک ایسی آخری کتاب ہے کہ جس نے تمام پرانی کتابوں کو کے اہم مضامین کو اپنی کتاب میں، قرآن میں منتقل کر دیا ہے. سارے وہ مضامین قرآن مجید میں آ کر محفوظ ہو گئے ہیں. تو فرمایا گیا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی قرآن دیا، وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ, ہاں بعض گروہ وہ ہیں جو قرآن مجید کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل کتاب کا یعنی اس یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو قرآن مجید پر ایمان لے آیا اور آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتا رہا, لیکن یہود و نصارہ کا ایک طبقہ بلکہ کئی طبقے وہ بھی تھے کہ جو قرآن مجید کی باتوں کا انکار کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن مجید کے احکام کا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سارے قرآن کا وہ بھی نہیں انکار کرتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, ان کے واقعات آئے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں, تو وہ ان کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو خود ان پر ایمان لانے والے تھے. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی گئی وہ اس وحی پر, اے نبی اس قرآن پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا, خوش ہوتے ہیں. لیکن انہی کے کچھ گروہ وہ ہیں, من ينكر بعضا, جو قرآن مجید کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں. معلوم ہے کہ وہ بھی ساری باتوں کا انکار نہیں کرتے تھے, کچھ باتوں کا انکار کرتے تھے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب, میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. الیہ ادعو و الیہ مآب, اللہ ہی کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں, و الیہ مآب, اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے دعوت اللہ. اور قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کریں تو وہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ دعوت اللہ ہونی چاہیے, اللہ تعالی کی طرف بلانا چاہیے. سورہ یوسف کے آخر میں آیت گزری تھی پچھلے سال, قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. على بصیرة, بہت سوچ سمجھ کر, على بصیرة, بہت سوچ سمجھ کر میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. انا و من اتبعنی, میں بھی اور جتنے میرے پیروکار ہیں, ہم سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ادعو اللہ, ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو اصل دعوت ہونی چاہیے تھی دعوت اللہ, تو اس کے بجائے ہم بہت نیچے چلے جاتے ہیں. کبھی اپنے شیخ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, کبھی اپنے جناب مسلک کی طرف دعوت دے رہے ہیں, کبھی اپنی جمعیت اور جماعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, کبھی جناب اپنے, ارے بھائی یہ تو فرقہ تفرقہ اس سے بڑھتا چلا جائے گا, اس لیے کہ سارے لوگ آپ کے شیخ کے مرید نہیں ہو سکتے. سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اکابر کے پیروکار نہیں ہو سکتے. دنیا ہے, چاروں طرف مسلمان ہیں, آپ چاہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ سارے میرے شیخ سے ہی بیعت ہو جائیں, میری جماعت میں تنظیم میں شامل ہو, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو دعوت جب بھی دینی چاہیے وہ صرف کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سورہ یوسف کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، آپ دعوت دیتے تھے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بہت سوچ سمجھ کر، اور یہ اللہ کی طرف دعوت میں بھی دے رہا ہوں، اور جو میرا سچا پیروکار ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو جو بات سورہ یوسف کے آخر میں ذکر کی گئی ہے وہ یہاں بھی ذکر کی گئی، الیہ ادعو۔ اور یہ الیہ عربی گرامر کے اعتبار سے تقدیم ما حق و حق و تاخیر یفید الحصر، تو الیہ ادعو کا عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ میں سے اس کی طرف ہی دعوت دیتا ہوں، الیہ ادعو، اللہ ہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گناہ چھوڑ دے اور مسجد میں آنے لگے، ہاں اتنی بات ہے کہ آپ کی مسجد میں نہیں آیا لیکن کسی اور جس کو آپ اور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن چلو کسی اور کی مسجد میں چلا گیا، لیکن اس نے جناب درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پانچ وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، کچھ گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا، تو برا کیا یا اچھا کیا؟ ہمیں ناراض ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے؟ بھئی کچھ تو کام ہوا نا، گناہ تو چھوڑا اس نے، درود شریف تو شروع کر دیا، ذکر تو شروع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اگر جو کچھ غلطی بھی ہے وہ بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے اور ٹھیک کر دیں گے، لیکن ہمارا مقصد کوئی اپنی طرف بلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کے بعد خود آپ بیچ میں سے نکل جاؤ، اب وہ جانے اور خدا جانے۔ اور یہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا خاص طریقہ ہے کہ وہ کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتے، نہ اپنے مسلک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے حضرات وہ بھی ہوں گے جو سالہ سال سے یہاں آ رہے ہیں اور سالہ سال سے یہاں بیانات ہو رہے ہیں، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اور اس سے پہلے اکابر اور دوسرے اکابر، کیا آپ نے کبھی ان میں سے کسی سے سنا کہ انہوں نے جناب دیوبندیت کی طرف دعوت دی ہو، یا اپنے شیخ کی طرف دعوت دی ہو، یا دارالعلوم کراچی کی طرف دعوت دی ہو؟ یہ کوئی دعوت تھوڑی ہے، دعوت الی اللہ ہونی چاہیے، دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، بلانا ہے اللہ کی طرف، بندوں کو جوڑنا ہے کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ ہے اصل مقصود۔ اسی کو قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بھی فرمایا گیا، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بہت سوچ سمجھ کے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اب میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو والیہ مآب، میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، الیہ ادعو والیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اللہ ہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں عربی گرامر میں یا حذف ہو گئی ہے، مآبی تھا یا، لیکن یا حذف ہو جاتی ہے ایسی جگہوں میں، تو اللہ ہی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے۔ آگے آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ فیصلہ کن عربی زبان میں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ فیصلہ کن ہے عربی زبان میں ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ فیصلہ کن ہے عربی زبان میں۔ فیصلہ کن کا مطلب یہ ہے کہ آخری اتھارٹی اور آخری فیصلہ قرآن سے ہوگا۔ اور البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن مجید کا ایک ترجمہ ایک مفہوم وہ ہے جو میں بیان کروں یا آپ بیان کریں یا یہ بیان کریں یا یہ بیان کریں یا وہ بیان کریں، اور ایک مفہوم اور تفسیر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، تبع تابعین نے بیان کی، اور 1440 سال آج ہو گئے ہیں مسلسل وہی تفسیر ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ چچو کی ملیہ میں یا کورنگی ڈھائی نمبر میں کوئی آدمی جو ہے وہ تفسیر بیان کرے، اور ایک تفسیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین 1440 سال سے چلی آ رہی ہے، جس پر امت عمل کرتی چلی آ رہی، کون سی تفسیر معتبر ہوگی؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے کہ الماری میں رکھا ہوا ہو، یہ صرف نظریات، قرآن مجید عمل کرنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پر عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، 1440 سال تک تمام حضرات عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین، صوفیہ، اولیاء اللہ، سب جس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر سن 2019 جون کے اندر کوئی آدمی معنی بیان کرنا شروع کر دے، کیسے مان لی جائے گی اس کی بات؟ اس کا مطلب تو یہ کہ 1440 سال تک یہ امت جو ہے قرآن کو نہیں سمجھ سکی اور تمہاری سمجھ میں آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اس وقت ہو سکتا تھا جب صرف یہ نظریاتی چیز ہوتی، حالانکہ قرآن کو صرف نظریاتی چیز نہیں تو پریکٹیکلی زندگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو تھا سراپا قرآن تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفت ذکر کر دیجئے، اخلاق ذکر کر دیجئے، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق دیکھنے تو قرآن پڑھ لو، بس جو قرآن ہے وہی آپ کی سراپا زندگی تھی، ایک قرآن کتاب کی شکل میں اس کا مجسم نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، البتہ اس کی تفسیر بھی وہ معتبر ہوگی، وہ فیصلہ کن ہوگی کہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین مسلسل 1440 سال تک امت کے علماء، مفسرین، محدثین، فقہا جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، صرف اس کا اعتبار ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ وہ قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ اگر آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اس کا پشتو میں یا فارسی میں یا اردو میں یا انگریزی فرانسیسی میں ترجمہ پڑھ لیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ آپ کا ترجمہ ہے۔ قرآن جو ہے حکمن عربیہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ فیصلہ کن کتاب ہے عربی زبان میں۔ آگے فرمایا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے جبکہ علم آپ کے پاس آ چکا ہے، تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب یہ خطاب ہے کس کو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ تو معصوم تھے، لیکن در حقیقت یہ خطاب ہے آپ کے ذریعے سے آنے والی امت کے علماء اور مبلغین کو، اور جناب دین کا کام کرنے والوں کو، کہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں قرآن اور حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ پیروی کریں گے ان لوگوں کی خواہشات کی، بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، قرآن میں علم ہے، یہ قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے آنے کے بعد اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَلَا وَاق، اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر عثمانی بڑی مشہور ہے، اس میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ یہ دیکھنے میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اصل میں یہ خطاب ہے آنے والے علماء کو کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین آگے پہنچا رہے ہیں، کہ انہیں قرآن و سنت ٹھیک ٹھیک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ آگے پہنچانا ہے، جس میں نہ کوئی اضافہ کیا جائے نہ کوئی کمی کی جائے، اور اس بات کو نہیں دیکھنا کہ لوگ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ہے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی خواہشیں اس سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، علماء کو خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ کے ہاں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، جلال ہے، اس کے اندر بڑا جلال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو تین جگہوں میں بڑی سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنا ہے، پورا کا پورا آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور لوگوں کی خواہشات کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ آپ نے امانت اور دیانت کے ساتھ آگے پہنچانا ہے۔ ایک سورۃ الحاقہ ہے 29 پارے میں، اس میں عجیب الفاظ ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہمارے خلاف مختلف باتیں اپنی طرف سے کہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه البتين، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیں گے، وما منكم من احد عنه حاجزين، اور تم میں سے کوئی اللہ کی اس پکڑ سے بچا بھی نہیں سکے گا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ پروردگار ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی باتیں بیان کیجئے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات غلط اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہے گا، ہم نبی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، گردن کاٹ دیں گے، لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین وانہ لتذکرۃ للمتقین وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد ما جاءك من العلم، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لك من الله من ولي، آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولا واق، اور کوئی اللہ سے کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی، ترجمہ آیت کا یہ ہے، آیت نمبر 38 کا، کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت پیغمبروں کو بھیجا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان سب پیغمبروں کی ہم نے بیویاں بھی بنائی تھی، اولاد بھی بنائی تھی، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لے کر آئے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر چیز کی ایک مدت ہے اور وہ مدت لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب یہ جو آیت نمبر 38 ہے اس میں تین حصے ہیں آیت کے، پہلے حصے میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولاد بنائے، اور اس میں کافرانہ اس نظریے کو رد کر دیا گیا کہ نبی وہ ہونا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی نہ بیوی ہو اور نہ اولاد ہو۔ آج کل بھی یہ اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں جی، کیا نیک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو بیوی کو بھی چھوڑ دے، بچوں کو بھی چھوڑ دے، اور نہ بیوی ہو نہ اولاد ہو، یہ تو سب دنیا ہی دنیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈٹ کے یہ بات فرمائی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت پیغمبروں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں اور اولاد بنائی۔ نبی جب آتا ہے وہ اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے تاکہ ساری امت کے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر عمل کریں۔ چنانچہ نبی جو ہے اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، بلکہ بیویاں ہوتی ہیں، اس کے یہاں اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہر طرح کی ہوتی ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، کبھی انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ نبی جو ہے وہ بازار بھی جاتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کیونکہ کافر کہتے تھے مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازار بھی جاتا ہے۔ تو سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار بھی جاتے تھے۔ نبی جو ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ دنیا میں رہ کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میری بھی بیوی ہے، بیوی نہیں ہے بیویاں، تم سے تو ایک بیوی نہیں سی ملتی، میرے ساتھ دیکھو کتنی بیویاں ہیں، اور بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ مجھے معلوم ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب ناراض ہو جاتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ناراض ہوں؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو لا ورب محمد، لیکن جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ما اترک الا اسمك، یا رسول اللہ صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، یعنی دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ اب بیوی تو بیوی ہوتی ہے، وہ چاہے کسی کی بھی ہو، بلکہ کل پرسوں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں جو تھی وہ کافر تھیں، عذاب میں گرفتار ہوئیں، لیکن نبی نے ان کا ساری عمر حق ادا کیا، بیویوں کا کافر بیویاں ہیں پھر بھی نبی ان کا حق ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نبی حق ادا کرتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ ایک عام انسان کسی زندگی گزارتے ہیں، وہ بازار بھی جاتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، ان کو بخار بھی چڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگایا اور عرض کیا رسول اللہ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے جیسے دو آدمیوں کے برابر. فرمایا ہاں مجھے بخار جب چڑھتا ہے تو اس ایسے ہی چڑھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے انبیاء وہ مجسم انسان ہوتے ہیں, فرشتے نہیں ہوتے, انسان ہوتے ہیں. ان کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, ان کے ہاں بیویاں بھی ہوتی ہیں, اولاد بھی ہوتی ہے, وہ بازار بھی جاتے ہیں, وہ سارے کام کرتے ہیں جو جائز کام ہوتے ہیں تاکہ امت کے لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کس طرح زندگی گزارتا ہے. دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا میں رہ کر بھی اس کا دل ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے آپ سے پہلے بہت پیغمبروں کو بھیجا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی اور اولاد بنائی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لے کر آئے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو. چنانچہ نبی جب چاہے جس وقت چاہے اپنا معجزہ نہیں دکھا سکتا, نہ وہ لوگوں کی فرمائشوں پر ان کی فرمائش کا معجزہ دکھانے پر قادر ہے. معجزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا, ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر. کرامت فیل ہوتا ہے اللہ تعالی کا, ظاہر ہوتا ہے کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر. ہر صورت میں فیل ہے کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا. تو آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لے کر آئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو. آخر میں فرمایا گیا لکل اجل کتاب, ہر مدت لکھی ہوئی ہے, ہر مدت لکھی ہوئی ہے. کون سی چیز کب تک رہے گی, کون سا نبی کب تک رہے گا, کس کی شریعت کب تک رہے گی, پھر اس کے بعد کون سا نبی آئے گا, اور اس کائنات میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, لیکن ایک دم فنا نہیں ہوتی, اس کی ایک مدت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ مدت پوری کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا آگے بھیج دیا جاتا ہے, دوسری چیز آ جاتی ہے. اس کو فرمایا لکل اجل کتاب, ہر مدت لکھی ہوئی ہے, یعنی ہر چیز کی ایک مدت ہے اور وہ مدت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, اسی وقت تک وہ چیز باقی رہتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ آیت نمبر 38 تک کا بیان ہو گیا, باقی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل یہ پوری کر لیں گے تفصیل. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے, اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا, اس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کا پھل مسلسل ہے اور اس کا سایہ بھی, اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو خدا سے ڈرتے رہے, اور انکار کرنے والوں کا انجام آگ ہے, اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. البتہ فرقوں میں سے بعض فرقے وہ ہیں جو قرآن کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے, مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں, میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, یہ فیصلہ کن کتاب ہے عربی زبان میں. اور اے نبی, اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اور اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی ہیں اور ہم نے ان کے لیے اولاد بنائی, اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ معجزہ لے آئے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. ہر چیز کی مدت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، روزے رکھنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، درس میں بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ جو کچھ خیر ہے سب آپ کی توفیق سے ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو نقص ہے، کوتاہی ہے، شر ہے، وہ ہماری طرف سے ہے۔ یا اللہ جو کچھ ہماری غلطی ہوئی، یا اللہ اسے معاف فرما دیجئے، اور ہمیں رمضان المبارک اور قرآن مجید کے انوار و برکات سے مالا مال فرما دیجئے، ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، یہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، جو جو حضرات ہمارے متعلقین میں جاننے والوں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، آئندہ کے لیے ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، ماضی کے جتنے گناہ ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں انہیں معاف فرما، جس کا حق ہمارے ذمہ، یا اللہ مرنے سے پہلے ہر ایک کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو، یا اللہ زندگی ہی میں سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں طرح طرح کی جائز حاجتیں ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دیجئے، ذاتی گھر عطا فرما دیجئے، قبر کو بھی اچھا گھر بنائیے، آخرت میں بھی ہمیں اچھا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیجئے، ہمارے لیے دنیا بھی آسان فرما دیجئے، قبر بھی آسان فرما دیجئے، اور راحت اور آسانی کے ساتھ ہمیں جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔